بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. رواه ابو داود في السنن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، انتہائی جامع حدیث. یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، انہی صحابی تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، الفاظ کے معمولی تغیر کے ساتھ، یعنی تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ، یہی روایت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم میں بھی ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم، یعنی جامع اور مختصر الفاظ پر مشتمل حدیث ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اوتیتو جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوا کرتے تھے. اور یہ انہی جامع احادیث میں سے ایک حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے دین کو سمو دیا ہے. اس میں انسان کے پانچ جو تعلق ہیں ان کی اصلاح کی بات کی گئی ہے، اور اگر یہ تعلق انسان کے یہ پانچ صحیح ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی چیز بچتی نہیں ہے. یعنی اللہ کے لیے نصیحت، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ یعنی ان کے جو نگران ہیں ان کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے یہ دین نصیحت ہے. اس حدیث کی جامعیت کی بنا پر جو محدثین ہیں انہوں نے اس کی کافی تعریف کی ہے اس حدیث کی. تو سب سے پہلے اس کے معنی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس حدیث میں دین اور نصیحت سے کیا مراد ہے. فرمایا: ان الدین النصیحہ، کہ بے شک دین، اور دین کون سا؟ دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں قابل قبول صرف اسلام ہے. اور وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی بھی اور دین کو اللہ کے پاس لے کر آئے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. تو دین سے مراد دین اسلام ہے، لیکن اس دین اسلام کی حقیقت بتائی گئی کہ یہ نصیحہ ہے. عربی زبان میں نصیحہ کے لفظی اور جو اس کا اصطلاحی معنی ہے یہ مختلف ہے. عام طور پر نصیحت کا مطلب وعظ لیا جاتا ہے، کسی کو وعظ و نصیحت کرنا، اور یہ اس معنی میں قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، وعظ و نصیحت کے معنی میں یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے. اور اس معنی کے تحت حدیث کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ دین نصیحت ہے للہ، اللہ کے لیے، یعنی جب اللہ کے راستے سے کوئی ہٹے گا تو اس کو اللہ کے راستے کی طرف واعظ و نصیحت کی جائے گی. لکتاب ہی، اللہ کی کتاب سے جب کوئی ہٹے گا تو اس کو اللہ کی کتاب کی طرف نصیحت کی جائے گی. لرسول ہی، اس کے رسول کے راستے سے جب بھی کوئی ہٹے گا تو اس کو اس کے رسول کے طریقے کی طرف بلایا جائے گا، نصیحت کی جائے گی. لائمت المسلمین، مسلمانوں کے امام یعنی ان کے جو اولو الامر ہیں، ان سے جب کوئی روگرداں ہوگا تو اس کی طرف اس کو اس شخص کو نصیحت کی جائے گی. اور اسی طرح لعامتہم، عام مسلمانوں سے بھی کوئی ان کے طریقے سے ہٹے گا تو اس کو اس کے طریقے کی طرف بلایا جائے گا. یہ معنی بنتا ہے حدیث کا اگر ہم نصیحہ کا مطلب وعظ کے لیں. لیکن اس حدیث کے اندر نصیحہ کا مطلب اپنے لفظی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور لفظی معنوں میں نصیحہ کا مطلب کسی کے ساتھ خلوص، اخلاص اور صدق دل ہے. اور خلوص کے معنوں میں، نصیحہ کا جو مادہ ہے نصحہ، یہ خلوص کے معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ التوبہ میں فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو پیچھے رہ جائیں اور جن کو عذر دیا گیا، کہ لیس علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ نہیں ہے کوئی حرج پیچھے رہ جانے سے، غزوے سے، جہاد سے، کن لوگوں کے اوپر؟ ضعفاء کے اوپر، دوسرا مریضوں کے اوپر، تیسرا وہ کہ جن کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے. لیکن شرط کیا لگائی؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں. اگر وہ منافقوں کی طرح نہیں ہیں اور واقعی ہی انہی اس عذر کی بنا پر، ان میں سے کسی ایک عذر کی بنا پر وہ جہاد سے پیچھے رہتے ہیں، تو ان کو عذر حاصل ہے. اور اسی طرح یہ نصحہ کا مادہ اخلاص کے معنوں میں ایک اور آیت میں بھی استعمال ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو، اخلاص پر مبنی صدق دل کے ساتھ توبہ کرو. اور اسی لیے عرب کہا کرتے تھے نصحت العسل، کہ میں نے شہد کو صاف کیا، پاک کیا اس کی علائشوں سے، اس کے اندر جو موم یا کوئی بھی چیز اس کے اندر باقی تھی، تو وہ یہ جملہ استعمال کیا کرتے تھے نصحہ کا، کسی چیز کو پاک کرنا، اس کو خالص کرنا. اس معنی کی بنیاد پر حدیث کا جو معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ الدین، ان الدین النصیحہ، کہ بے شک دین اخلاص کا نام ہے، بے شک دین اخلاص ہے. سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ اخلاص کس کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اخلاص کس کے لیے ہے؟ تو فرمایا للہ ہی. سب سے پہلے یہ دین اخلاص کا نام ہے، صدق دل کا نام ہے، کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے بیان کیا گیا کہ یہ حدیث جامع ترین احادیث میں سے ہے. اللہ کے ساتھ اخلاص کا کیا معنی ہے، اس کے کیا کون کون سے پہلو ہیں، کیسے ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، یہ دین اس کا اللہ کے ساتھ کیسے اخلاص کرنا ہے، تو اس کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اندر کسی دوسرے کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات کے اندر شریک نہ ٹھہرایا جائے. اللہ رب العزت کی وحدانیت، اسی کو اپنا داتا، دستگیر، مولا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا مانا جائے، اور اس کے ان اختیارات کے اندر، ان صفات کے اندر اور ان عبادات کے اندر اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، یہ اللہ رب العزت کے لیے اخلاص ہے۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اے نبی نازل کی ہے، اللہ رب العزت سے مخلص ہوتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو خالص کیجئے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے ادیان تھے ان کو یہی حکم کیا تھا کہ اپنے دین کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیں۔ یہ عبادت کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر جو خلوص ہے اس کو خالص کرنا ہے، اسی مقصد کے لیے ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اگر کوئی کر لے تو باقی لوگوں کی بات تو بعد میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کی ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بفرض محال شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو خطاب کر کے کی، یعنی شرک کرنے والا چاہے صالح اعمال کے اندر کتنا ہی بڑا ہوا ہو، راتوں کو اللہ کے بارگاہ میں قیام کرتا ہو، دن میں صوم رکھتا ہو، صدقات دیتا ہو، لیکن اگر اس کے عقائد کے اندر اس کے اعمال کے اندر شرک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اعمال ضائع کر دینے ہیں، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں کی ہے، پہلے اپنے نبی کو کی ہے تنبیہ کے لیے، حالانکہ نبی جو ہے وہ شرک کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ تو اسے روکنے کے لیے آتے ہیں، اور یہی بات پھر اپنے 18 انبیاء کا نام لے کر کی۔ قرآن میں کل 25 انبیاء کا نام لے کر ذکر ہے، ان میں سے 18 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقام پر ذکر کیا سورہ الانعام میں، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ عمل کیا کرتے تھے ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج کلمہ گو کی حمایت میں لوگ اٹھتے ہیں کہ جی یہ شرک تو کر رہے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، تو لا الہ الا اللہ ان کو بچا لے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کہلوانے والے انبیاء، کہنے والے تو دور جو لا الہ الا اللہ کہلواتے ہیں لوگوں سے، اللہ کی وحدانیت کا دعویٰ کرواتے ہیں لوگوں سے، اس کا اعلان کرواتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے بھی تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وہ حد ہے، یہ وہ ریڈ لائن ہے اللہ رب العزت کی جس کو تم عبور نہیں کر سکتے کسی صورت بھی۔ تو اس لیے آج جو ان لوگوں کی حمایت کے لیے کہتے ہیں سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے بارے میں یہ فرمایا تو ان لوگوں کے لا الہ الا اللہ کے قول کی کیا وقت اور ویلیو ہے۔ اور یہ راستہ توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، یہی وہ راستہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء نے بلایا۔ یہ النصیحہ للہ کی پہلی شرط ہے، اس کا پہلا جز ہے کہ الدین النصیحہ کس کے لیے ہے؟ للہ ہی، اللہ کے لیے اخلاص ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ کے لیے اخلاص کا دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا اور اگر ہاتھ روکا تو صرف اللہ کے لیے، تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے خلوص کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو بنائے. اسی کو الولا والبرا کا عقیدہ کہتے ہیں کہ دوستی اور دشمنی ہوگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خاطر. اگر کسی سے تعلق جوڑا جائے گا دین کا تو وہ اللہ کی خاطر، اگر کسی سے تعلق توڑا جائے گا دینی تعلق تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کی ہے، ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. میرے اور اپنے دوستوں کو، دشمنوں کو دوست مت بناؤ اے ایمان والوں. تم تو ان کے لیے دوستی کے پیغام بھیجتے ہو لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ وقد کفروا ما جاءکم، کہ جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، من الحق، حق کی طرف سے، اس کا انہوں نے تو انکار کر دیا ہے. اس لیے میرے اور اپنے دشمنوں کو ہرگز اپنا دوست نہ بناؤ. اور یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور بیٹے ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو ان کو کبھی اپنا دوست، اپنا دلی دوست نہ بناؤ. اور ایک جگہ پر فرمایا، اور اسی آیت کے اندر آگے فرمایا، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو کوئی اب اس حکم کے بعد ان کو اپنا دلی دوست بنائے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں. اور ایک اور دوسری جگہ پر یہود و نصارہ کے سیاق کے ساتھ فرمایا، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، کہ جو کوئی اب ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی کے ساتھ ہی شمار ہوگا. یعنی دین کے اندر محبت اور بغض کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی وحدانیت ہے، کہ اللہ کے دوست کو اپنا دوست اور اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن بنایا جائے. اور یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کیا آپ نہیں دیکھیں گے اے نبی ان لوگوں کو کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایسوں کو دوست بنائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسرے دور کے تو دوست تب بنائیں گے چاہے ان کے اپنے گھر سے یہ ان کو مخالفت شروع کرنی پڑے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ أَبْنَاءَهُمْ اَوْ إِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ، یعنی کوئی قربت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر چھوڑی نہیں ہے کہ چاہے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے کنبے کے قریبی خونی رشتہ دار ہوں، عشیرہ. تو آپ نہیں دیکھیں گے اے نبی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت کے وہ بندے ہوں لیکن وہ ایسوں کو اپنا دلی دوست بنا لیں. لیکن یہاں پر بغض کا مطلب بدسلوکی ہرگز نہیں ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا لیکن دل میں ان کے ساتھ بغض رکھنا، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پر جمع ہو سکتی ہیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک والی آیات میں دی ہے کہ فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تیرے والدین تجھے یہ مجبور کریں کہ تُو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے تو ان کی بات نہیں ماننی، لیکن کیا کرنا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، کیونکہ بھلائی انسان جس سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے ساتھ کر سکتا ہے، بھلائی انسان ہر ایک کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن دلی دوستی انسان صرف اسی کے ساتھ کرے گا جس کے ساتھ اس کو دل سے محبت ہوگی۔ تو یہ دل جو ہے ایمان والے کا، یہ اللہ نے اس کی جان خریدی ہے، اس کے مال خریدے ہیں، کہ یہ محبت جو ایمان کی محبت ہے، جو دین کی محبت ہے، دین کی خاطر کسی بات کو ترجیح دینا ہے، تو وہاں پر ایمان والا دین میں کہیں بھی اپنے کسی رشتے کو اللہ رب العزت پر اور اللہ کے رسول پر ترجیح نہیں دے گا۔ یہ ہے اللہ سے محبت اور اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض کرنے کا مفہوم، کہ اس میں انسان حسن سلوک سے ضرور پیش آئے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن کے بارے میں فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا معاملہ کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ دین میں لڑائی نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے انصاف بھلائی سے اللہ رب العزت نے نہیں روکا، روکا ہے تو اس بات سے کہ اگر کہیں ایک طرف میزان میں ایک سائیڈ پر ایک طرف وہ ہوں، ان کی بات ہو، ان کی محبت ہو، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کا تقاضا ہو، مثلا رشتوں کا معاملہ ہے، تو ایمان والا کس کو دیکھے گا؟ کہ فرمایا لا تنکح المشرکات حتی یؤمن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، کہ تمہیں مشرکہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو، وہ مومنہ لونڈی اس سے بہتر ہے۔ کیونکہ جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے گا تو ایمان والا اب اپنے پسند ناپسند کو یا اپنی رشتہ داری کو یا اپنی خونی رشتے کو نہیں دیکھے گا، اللہ رب العزت کی بات کو دیکھے گا، اس کے حکم کو دیکھے گا۔ اگر اس کو وہاں پر اللہ کا حکم ملے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایمان والا اللہ کی بات کے اوپر اپنے کسی رشتے کو ترجیح دے دے یا کسی دوستی کو ترجیح دے دے یا کسی دلی لگاؤ کو ترجیح دے دے۔ کیونکہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ جن سے تم رشتہ جوڑنے جا رہے ہو، جو مشرک، جو تمہارے دلوں کو اچھے لگتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ ایمان کے اوپر نہیں ہیں، تو یہ تو تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ ہے جو تمہیں مغفرت اور جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اور یقیناً ایمان والا جو ہے اس کی ہمیشہ یہی ترجیح ہوگی کہ وہ جنت اور مغفرت کے راستے کو چنے۔ تو یہ النصیحہ للہ کا دوسرا پہلو ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ اس کے لیے بغض رکھا جائے اور اسی کے لیے محبت کی جائے۔ پھر اس کے بعد یہ اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات کو اپنے سامنے رکھا جائے کہ وہ سمیع اور بصیر ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ یستخفون من اللہ ولا یستخفون من اللہ، کہ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے۔ کب؟ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، کہ جب یہ اللہ کی مخالفت کی باتیں آپس میں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ لوگوں سے یہ چھپ جاتے ہیں لیکن وہ سمیع اور بصیر ذات سے نہیں چھپتے۔ تو جو اللہ کے ساتھ مخلص ہے وہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ اس کا رب سمیع اور بصیر ذات ہے، وہ اس کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور اس کی بات کو سن رہا ہے۔ وہ لوگوں کا ڈر اپنے ذہن میں، اس آیت کے اندر منافقوں کا ذکر ہے کہ یہ لوگوں سے چھپتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے، کیونکہ ان کے خیال میں لوگوں کا جو رویہ ہے وہ زیادہ اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جزا دینی ہے وہ ان کی نظر میں اہم نہیں ہے۔ کیونکہ ان کی سوچ اور ان کی نظر صرف اسی دنیا تک محدود ہے، اس لیے یہ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں نافرمانی کا تو لوگوں سے تو بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان سے چھپتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو سمیع اور بصیر ذات ہے ان سے نہیں چھپتے، اس رب العزت سے نہیں چھپتے۔ اور اسی کے تحت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ میری امت کے لوگ تہامہ پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کو ہبا ام منصورہ خاک بنا کر اڑا دے گا۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں بتائیے، ان کی پہچان کروائیے تاکہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ فرمایا کہ یہ تمہارے میں سے ہی ہوں گے، تو اسی طرح راتوں کو قیام کرتے ہوں گے جس طرح تم قیام کرتے ہو۔ ولکنہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ علیحدگی میں جائیں گے تو پھر ان کو کرتے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں یہ علیحدگی میں جا کر ان میں ملوث ہوتے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تہامہ کے پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی کوئی فکر نہیں کرتے، اور چھپ کر یہ جو حرمات ہیں ان میں پڑا کرتے تھے۔ تو اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ رب العزت کے سمیع اور بصیر ہونے کے لیے اس کی صفت کی تعریف کرتے ہوئے کہ الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، پاک ہے وہ ذات کے جس کی جو سماعت ہے وہ ہر جگہ پر ہے، ہر آواز اس کو سنائی دیتی ہے، کہ میں گھر کے ایک کونے میں موجود تھی اور خولا بنت حکیم جب آئیں اپنے شور سے کے بارے میں مجادلہ کرنے کے لیے تو میں ان کی بات نہ سن سکی، لیکن اللہ رب العزت نے سات آسمانوں سے اس عورت کی بات سن لی اور یہ آیت نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور شکوا کر رہی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں گھر کے اسی کونے میں موجود تھی، ایک حصے میں موجود تھی، لیکن میں یہ بات نہ سن سکی اور اس سمیع اور بصیر ذات نے یہ بات سن لی۔ تو اس لیے ہمیشہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے، النصیحہ للہ کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو ہر دم یہ اپنے ذہن میں رکھے کہ اس کو دنیا کی کوئی ذات بھی نہ دیکھ رہی ہو تو اللہ رب العزت اس کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھ لے کہ کہیں وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا کام نہ ہو۔ اس کے بعد ہے النصیحہ لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ خلوص اور اخلاص، اس میں سب سے پہلے ہے کہ اللہ کی کتاب کی قراءت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے تجوید کے ساتھ۔ ورتل القرآن ترتیلا، جس کے لیے یہ ایک پروگرام بھی پہلے ہوا ہے کہ اللہ کی کتاب کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پوری اس کی ادائیگیوں کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے، اس کو سیکھا جائے، اس میں وقت صرف کیا جائے اور بغیر کسی شک کے اس کتاب کی تلاوت کی جائے، ذہن میں کوئی شک نہ ہو اس کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے، اور ہمیشہ یہی ذہن میں یقین ہو کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور سچی باتیں ہیں۔ اس کے بعد النصیحہ لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے لیے اخلاص کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کتاب کے اوپر تدبر کیا جائے، غور اور فکر کیا جائے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے اے نبی آپ پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کے اوپر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ کتاب اللہ رب العزت نے ایسے ہی نازل نہیں کی ہے، اس کا مقصد ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تدبر ایک لازمی شرط ہے۔ جب تک اللہ رب العزت کو کی کتاب پر تدبر نہیں کریں گے تو اس کی آیات دل کے اندر نہیں بیٹھیں گی، اور جنہوں نے تدبر کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو یہ تدبر کا ان کا یہ حال ہے کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کی آیات سن کر، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. اور کہیں فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ ان کے چمڑے کانپ جاتے ہیں ان کی اللہ کی آیات کو سن کر. یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیات کو تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح صحابہ کے واقعات میں ایک عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح روایت کے ساتھ ابو داؤد میں آتا ہے کہ ان کی پہرے کے اوپر ذمہ داری لگی غزوہ ذات الرقاع کے اندر، تو ان کو تین تیر مشرکین نے مارے اور یہ صلاح پڑھ رہے تھے اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ پہرہ دے رہے تھے. تو انہوں نے بعد میں ان سے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں اور آپ صلاح پڑھتے رہے. جب انہوں نے پہلی دفعہ ہی آپ کو یہ، تو ان کا جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ کنت فی سورۃ اقرؤها فلم احب ان اقطعها، کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس کی تلاوت کو روک دوں. یعنی تدبر، اتنا زیادہ اللہ کی کتاب کے اوپر تدبر میں محف تھے کہ ان کو یہ اچھا نہیں لگا، اپنی تکلیف کے اوپر بھی انہوں نے اللہ رب العزت کی کتاب کی قراءت کو ترجیح نہیں دی. بہرحال یہ ایک مقام ہے ان کا، ایک غور اور فکر کا اور تدبر کا. ہر ایک شخص اس کے اوپر نہیں پہنچ سکتا، لیکن صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے اور ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کتاب کے جو اولین مخاطب تھے انہوں نے اس کتاب کو کیسے لیا ہے، کیا ان کے احوال ہوتے تھے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے. اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے النصیحہ لکتاب اللہ کے لیے، وہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کیا جائے. یہ کتاب عمل کے لیے نازل ہوئی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو کہنے لگی کہ کان خلقہ القرآن، یہ قرآن جو پڑھتے ہو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یعنی اس قرآن کی چلتی پھرتی تعبیر تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تبری کے اندر ان کی صحیح سند کے ساتھ یہ ان کا قول ہے کہ کان الرجل منا اذا تعلم عشر آیات لم یجاوزہن حتی یعرف معانیہن والعمل بہن، کہ کوئی ہم میں سے اگر صحابہ میں سے 10 آیات بھی قرآن کی پڑھتا تھا تو تب تک اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر ان آیات پر عمل نہ کر لیتا. صحابہ کے نزدیک سب سے جو اہم چیز تھی تدبر کے بعد وہ اس قرآن کو عمل کی کتاب بنانا تھا. اس کتاب کو رہتی دنیا تک انہوں نے زندہ و جاوید کتاب مانا کہ یہ کتاب اسی لیے نازل ہوئی ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور ان کی زندگیاں اس چیز کی گواہ ہیں. یعنی آپ جس صحابی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، کانا وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جہاں پر آ جاتی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقافا، یعنی مبالغے کا صیغہ، یعنی ادھر بالکل رک جایا کرتے تھے جہاں اللہ کی آیات آتی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ جب ابو بکر نے یہ آیات اللہ رب العزت کی پڑھی، حتی احویت الی الارض حین سمعتہ تلاہا، جب میں نے ابو بکر کو یہ آیات پڑھتے ہوئے سنا تو میرے سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی آیات پڑھ رہے تھے وہ ایک مسئلے کے اوپر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سمجھ رہے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑ کر اللہ کی قرآن کی تلاوت شروع کی، لیکن اس کے بعد جو ان کا رویہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی آیات کو سن کر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا. اسی طرح ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز بھاری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے، یہ انصاری صحابی تھے، اور جب وفد آیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بطور خطیب جو ہے وہ مقرر کیا کرتے تھے اپنی طرف سے کوئی خطبہ دینے کے لیے. یہ اونچی آواز کی وجہ سے مشہور تھے. تو جب یہ آیات نازل ہوئیں, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں سے اونچا نہ کرو, تو یہ گھر میں بیٹھ گئے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ رونے لگے میرے والد کہ میرے, تو اس آیت کے آخر میں آتا ہے کہ کیا تمہارے جب سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے, کیا یہ نہ ہو, کہیں یہ نہ ہو جائے. تو کہنے لگے کہ میرے تو سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے, میں کیا کروں گا, میرا تو ساری محنت جو کی کرائی ہے وہ ساری ضائع گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نہیں دیکھا کچھ دن, تو فرمایا کہ وہ کہاں ہیں. ایک صحابی کو بھیجا, وہ گئے, انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت ان کو دے کر بھیجی کہ انک لست من اہل النار ولکن من اہل الجنہ, کہ تم آگ والوں میں سے نہیں ہو, تم تو جنتی ہو. تو یہ بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دے کر بھیجی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی آیات آ گئی تھیں اور ان کو پتہ تھا کہ یہ قرآن جو ہے وہ عمل کی کتاب ہے, اور ان آیات پر عمل کا یہ تقاضا ہے کہ نبی کی آوازوں سے اونچی آواز کسی کی نہ ہو, اور میری آواز اونچی ہے تو میرے تو اعمال ضائع ہو گئے سارے. تو یہ ان کا معاملہ تھا اللہ رب العزت کی کتاب کے اوپر عمل کا, جو اللہ کی کتاب کے ساتھ خلوص تھے, مخلص تھے. اور پھر اس کا آخری تقاضا یہ ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ اخلاص کا, کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد کبیر قرار دیا ہے, کہ اے نبی اس کتاب کے ساتھ جہاد کبیر کیجئے لوگوں کے ساتھ, ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے. اور جو باطل تاویلات لوگ کرتے ہیں ان تاویلات کا رد کرنا بھی اس کی دعوت کے اندر شامل ہے, کیونکہ سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جو ان کے معنی اور مفہوم نہیں ہوتے وہ ہٹا کر اپنی باطل تاویلات پیش کر کر لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی کتاب کی نصیحت کے اندر اس کے ساتھ اخلاص کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی کتاب کی دعوت بھی دی جائے, اور اس کے اندر جو باطل تاویلات لوگ کرتے ہیں اس سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا جائے. اور یہ ظاہر ہے یہ وہی لوگ کریں گے کہ جو اس کتاب کا حق ادا کریں گے اس کا علم حاصل کرنے کا. اگر پتہ ہی نہ ہو اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے تو وہ یہ کام سارے کام اگلے کام کیسے کریں گے, جب یہ ہی نہ پتہ ہو کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے, بغیر ترجمے کے اس کو پڑھ رہا ہے, عربی زبان بھی نہیں آتی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کا تقاضا اس سے کیا کرتا ہے, تو اگلے مراحل تو پھر ہو ہی نہیں سکتے. اس کے اوپر تدبر کرنا, اس کے اوپر عمل کرنا, اس کی دعوت دینا, یہ مراحل تو وہ شخص نہیں کر سکتا جو اس کو جو پہلے مرحلے میں ہی ناکام ہے, اس کی تلاوت ہی سمجھ کر نہیں کر رہا. اس کے بعد النصیحہ فرمایا لائمۃ المسلمین, مسلمانوں کے اماموں کے لیے نصیحت ہے یہ دین جو ہے. وہ کس طرح ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معروف کے اندر اطاعت کی جائے, اور معروف کے اندر اولو الامر کی اور ائمہ کی اطاعت کرنا یہ کوئی دنیا کا معاملہ یا کوئی تدبیر یا سیاست نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اولو الامر کی اطاعت کرنا. اور اس کی دلیل ہے قرآن کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور اولو الامر کی اطاعت کرو. لیکن افسوس کے ساتھ جیسے ہمارے معاشرے کا مزاج ہے کہ جو کسی عہدے پر ہوتے ہیں ان کے اوپر تنقید کرنا اور ان کی غیبت کرنا ہم اپنا ایک مشغلہ سمجھتے ہیں, جہاں دو چار لوگ بیٹھیں گے وہ جو عمراء ہیں یا ان کے اوپر تنقید کرنا یا ان کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے, ان کی خامیاں نکالنا شروع کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی کأن رأسہ زبیبہ, کہ چاہے منکے کے سر والا ایک حبشی غلام بھی تمہارے اوپر مقرر کر دیا گیا ہے تو اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات کو سنو, سمع و اطاعت اس کی کرو. اور اسی نصیحہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی ایسی کمی بیشی دیکھتا ہے جو کہ کفر بواح یعنی ظاہری کفر نہ ہو اور کچھ اعمال کے مسائل ہوں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم سترون بعدی اثرتن و امورن تنکرونہا, کہ تم میرے بعد اپنے عمراء میں کئی ایسی چیزیں دیکھو گے کہ وہ تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں, کئی ایسی چیزیں دیکھو گے کہ جو تمہیں دین کے اندر اچھی نہیں لگیں گی, بظاہر تمہیں وہ دین کے اندر وہ بری باتیں لگیں گی, لیکن کیا کرو؟ تو صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم, ان کا حق انہیں دیتے رہو اور اپنا حق اپنے رب سے حاصل کرو. صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ روایت ہے کہ ان کا حق ان کو دیتے رہو, اور ان کا حق کیا ہے؟ سمع و طاعت ان کی کرنا معروف کے اندر. ہاں اگر کسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی معصیت میں اس کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. اور اس کے بعد النصیحہ لعامۃ المسلمین, ہاں اگر ان کو کبھی نصیحت کرنی پڑے تو عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان کو علیحدگی میں نصیحت کی جائے. من ارادہ ان ینصح لذی سلطان, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی امیر کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے جائے, ممبروں کے اوپر سے امیروں کی اصلاح نہ کی جائے. اسپیکروں کے اوپر سے اگر ان کی اصلاح کرنا شروع کر دیں گے, اور یہ ساری سماع و اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ جو دین کے اندر جو اساس ہے اتحاد ہے, وہ ذاتی مفادات سے زیادہ اہم ہے. میرے اور آپ کے جو ذاتی مفادات ہیں, پسند ناپسند ہے یا چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں, ان سب چیزوں سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ایک مسلمانوں کی جماعت کا متحد رہنا ہے, اور امیر اس کا ذریعہ ہوتا ہے. جو بھی نگران بنایا جاتا ہے وہ جماعت کو متحد رکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ سارے سماع و اطاعت کے احکامات جو ہے یہ اس لیے دیے گئے ہیں. تو کبھی ان کی اگر اصلاح کرنی پڑے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہیے کہ اس کو علیحدگی میں سمجھائے, اگر وہ اس کی بات مان لے تو ٹھیک ہے, وگرنہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے سمجھانے والا. اور النصیحہ لعامۃ المسلمین, عام مسلمانوں کے ساتھ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے ساتھ محبت, رواداری. انما المؤمنون اخوة, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان, کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے. تو اس لیے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں, جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. یہ روایات اور یہ فضائل جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہیں, جو اللہ کی آیات ہیں, یہ ایسے ہی بتانے کے لیے نہیں ہیں, یہ حقائق ہیں, ان پر عمل کر کے تو دیکھیں. سورہ الحجرات کی جتنے بھی احکامات ہیں معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ, وہ سارے پڑھ کر ان پر عمل کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں کیسے معاشرہ جو ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے. اور النصیحہ لعامۃ المسلمین, عام مسلمانوں کے لیے دین نصیحت ہے, اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کو دین کی طرف بھی راغب کیا جائے, ان کو یہ نصیحت بھی کی جائے, ان کی اصلاح بھی کی جائے. صاحب یاسین کی طرح, جس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نصح قومہ حیًا و میتًا, ایسا مخلص شخص تھا کہ جس نے اپنی قوم کی اصلاح زندہ ہوتے ہوئے بھی کی, اور مر کر بھی یہ خواہش کی کہ کاش میری یہ قوم جان لے کہ جو عزت و اکرام میرے رب, یعنی اپنی قوم کے ساتھ مرنے کے بعد بھی مخلص تھا وہ شخص. تو اس لیے یہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پڑھی کہ ان الدین النصیحہ, قالوا لمن یا رسول اللہ, قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم, اس کا یہ مفہوم اور مطلب ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قول و فعل کے تضاد سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.